اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طہٰ آیت نمبر 105. ہم نے پچھلی دفعہ سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ کا ذکر بہت ڈیٹیل میں پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے سارا، یعنی کہ کیسے جادوگر ان کو دیکھ کے فوراً ان پہ ایمان لے آئے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے اور جادو کرنے والے لوگ تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس علم تھا تو انہوں نے وہ چیز پہچان لی کہ جب حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اجدہا بن گیا اور وہ ان کے جھوٹ موٹ کے جادو کو نگلنا اس نے شروع کر دیا، تو وہ فوراً ایمان لائے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی انیوژول واقعہ ہے کہ ایک لمحے میں، جیسے صاحب یاسین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اس نبی کی بات مانو اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو گئے، تو بیچ کا مطلب ان کو شہید کر دیا یا کیا ہوا، ان کے ایمان کا بدلہ ان کو فوراً جنت کی صورت میں دیا گیا. اس طرح یہ جادوگر تھے جو ایک لمحے میں کافر تھے اور اگلے لمحے میں وہ فرعون کو انہوں نے کہا کہ آپ تم ہمارے ساتھ جو بھی کرو، ہم نے موسیٰ کے رب پہ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لے آئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے. اور انہوں نے حق کے لیے سخت سزا کاٹی اور وہ جنت، مطلب شہید ہو گئے وہ لوگ ایک لمحے کے فیصلے میں. تو یہ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ اور ڈیٹیل میں حضرت موسیٰ کا بیان تھا. آج اس کے بعد کا قصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھیں گے، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں. جبل جیسے جبل رحمت، جبل نور، تو جبال پہاڑوں کی جمع ہے. وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھیں گے. فقل، پس کہہ دیجئے، ین صفحا، انہیں بکھیر دے گا، انہیں منتشر کر دے گا ربی میرا رب، نصفن، ہوا میں اڑا کے. یعنی یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ آیت ہے پچھلے سبجیکٹ سے. اب اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہے، ان سے خطاب ہے کہ آپ سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ یہ پہاڑ جو آپ کو اتنی بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور پہاڑ جو ہے، یعنی لوگ یہ بھی کہتے ہیں مصیبت کے پہاڑ، پہاڑ ایک استعارہ ہے، پہاڑ جیسے ایک تشبیہ کے طور پہ بھی اس آیت میں ہے کہ لوگ آپ سے ان بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے پہاڑ، تو آپ ان کو یہ کہیں کہ میرا رب انہیں بکھیر کے ہوا میں اڑا دے گا. یعنی یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اور یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ ایک دن یہ چیزیں ہوا میں اڑ جائیں گی، بکھر جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی. فیض روحا، اسے چھوڑ دے گا، قاعن، ایک میدان، صف صفا، بالکل ہموار. صف صفا یعنی کہ ایک لیئر میں، جیسے صف ایک لائن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس کو ایک میدان بنا دے گا. اب جو جن لوگوں نے ہم میں سے مکہ دیکھا ہے، اور اللہ سب کو بار بار دیکھنا نصیب کرے، مکہ میں جب انٹر ہوتے ہیں تو چٹانیں پہاڑ نظر آتے ہیں. ایک اس کی جغرافی بہت ڈفرینٹ ہے، مطلب سڑک پہ بھی چلتے ہوئے آپ کو ایک دم سے کالے کالے پہاڑ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مکہ آ گیا ہے، ورنہ صحرا ہوتا ہے اور ایسے پتھریلی چھوٹی چھوٹی سی ٹیلے ہوتے ہیں، لیکن مکہ لگتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس میں. اور اس میں تھے اور بھی اس سے بڑے بڑے پہاڑ تھے، جو اب انہوں نے کاٹ کاٹ کے اس میں بلڈنگز بنا دی ہیں اور سڑکیں بنا دی ہیں، جیسے جبل نور ہے جس میں غار حرا ہے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں وہ ایک پوری بس ایک چٹان ہے. یہ نہیں کہ اس میں چٹانیں اس میں کہیں لگی ہوئی ہیں، وہ پوری ایک چٹان ہے، پتھر ہی پتھر ہے. تو اس طرح مکہ سارا اس طرح کا تھا. اور یہ ہے کہ اب ایک انسان اس کو ہموار کر رہے ہیں، اس کو کاٹ کاٹ کے ختم کر رہے ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح وہ اس کو بالکل ہموار کر دے گا. ہو سکتا ہے کہ جیسے دنیا کا اینڈ جیسے جیسے قریب آئے گا، اس کی سرفیس جو ہے وہ ہموار ہوتی چلی جائے گی، شاید آبادی بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ ان پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے، جیسے ہم نے اٹک کے پہاڑ چراٹ سیمنٹ نے کھا لیے ہیں، ہم نے اس کا اسلام آباد بنا لیا ہے. ٹیکسلا کے پہاڑ یہ ہم خود کھا گئے ہیں، اس کی سیمنٹ بنا کے ہم نے سارا یہ جو اسلام آباد آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اسی میں سے بنا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ہموار میدان کر دے گا. لا ترا فیہا، نہیں تو اس میں دیکھے گا، عوجا، کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی بلندی. اب اس کو آپ پہاڑ کی نظر سے دیکھیں کہ آیت میں پہاڑوں کا بیان ہے، تو وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ انسان ہی کتنے پہاڑ کھا گئے جو غائب ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا ان کا. اور اگر آپ اس کو استعارے کی نظر سے دیکھیں تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ افو یہ چیز تو کبھی اس میں ختم ہی نہیں ہونا، میری یہ مصیبت تو کبھی گزرے گی نہیں نا، میں تو بہت ہی بری طرح پھنس گئی ہوں، اور یہ جو میرا بچہ ہے تو یہ تو کبھی اوروں سے مقابلہ ہی نہیں کر سکے، بےچارا کمزور ہے. ایسی چیزیں ہیں نا جن کو ہم مستقل سمجھ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ زندگی میں موت کے سوا کوئی چیز مستقل نہیں ہے، یہ اٹل اصول ہے، قرآن ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ کوئی چیز مستقل نہیں، نہ محبت مستقل ہے، نہ نفرت مستقل ہے، نہ اچھی فیلنگز مستقل ہیں، نہ بری فیلنگز. جو مستقل چیز ہے وہ آپ پیدا ہو گئے ہیں اور اب مرنا ہے، بس یہ مستقل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کبھی بھی زندگی میں کوئی فیصلہ، یعنی کوئی دائمی فیصلہ اس بیس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ دس از ہاؤ آئی ایم فیلنگ، یا میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز کبھی نہیں ٹھیک ہوگی اور آپ اس کے مطابق ایک نیگیٹو فیصلہ کرتے ہیں. ہمیشہ اللہ کہہ رہے کہ یہ تمہیں چٹانیں نظر آ رہی ہیں یہ ہوا میں بکھر جاتی ہیں، تو تم اپنے حالات کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کبھی نہیں بدلیں گے. اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا قصہ گزرا ہے کہ ایک بچہ جسے ذبح ہونا تھا وہ دریا میں بہ کے بادشاہ کے محل میں جا کے پرورش پا رہا ہے، اور اس کو اپنی ماں دودھ پلا رہی ہے، اور پھر وہ قتل کر کے بھاگ رہا ہے، اور اس کو ایک پیغمبر کی بیٹی سے اس کی شادی ہو رہی ہے، پھر وہ واپس آ رہا ہے اور وہ اس قوم کو وہاں سے اسی بادشاہ کے چنگل سے نکال کے بھاگ کے لے جا رہا ہے. تو یعنی کوئی چیز مستقل نہیں ہے، مستقل جو تھا وہ صرف حضرت موسیٰ کا ایمان تھا، بس وہ ان کے ساتھ تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس کی بیس پہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نکلا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت یعنی اس کا محل وقوع اس لیے یہاں پہ اس طرح ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے کرتے ایک دم اللہ میاں پہاڑوں کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا محل وقوع ایسا کیوں ہے. قیامت کے دن تو مختلف استعارے ہیں نا، اون کی طرح اڑ جائیں گے اور وہ روئی کی طرح، ہاں مٹی کی طرح بکھر جائیں گے، مختلف وہ ہیں قیامت کے دن کے لیے. یوم اذن، اب یہ جو ہے نا یہ اب قیامت سے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. یوم اذن اس دن، یتبعون سب چلیں گے، الداعیہ ایک پکارنے والے کے، لا عوج له اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی. یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ ایک پکارنے والے کے پیچھے سب چل پڑیں گے. تو قیامت کے دن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھے گی، اور ہر گروہ جو ہے وہ جس کو فالو کرتا رہا ہے اپنی ساری زندگی وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے اکثر دعاؤں میں ہے، پیغمبروں کی دعاؤں میں، کہ آپ ہمیں صالحین، ہمیں صالحین میں داخل کر دیجئے، ہمیں صدیقین میں داخل کر، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائیے. تو یہ نہیں کہ اب یہاں پہ ہم جو بھی کرتے رہے تماشے، آخر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سر اٹھا کے فخر سے اور اس لائن میں چل رہے ہوں گے کہ ہم تو بہت ہی پیارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیبی ہیں ہم، اور ہم نے ان کی سنت کا اتباع کر کر کے اپنا حشر کر لیا تھا دنیا میں، تو اب ہم ان کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اس دنیا میں آپ نے جس کا اتباع کیا ہے، جس کا اتباع کیا ہے، دائی تو وہ ہے جو فرشتہ شاید آگے بلا رہا ہے، جیسے حضرت اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، پھر کوئی بلانے والا ہے جو اللہ کی طرف یا حساب کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہر ایک امت اور ہر ایک قوم اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگی. تو یہ بہت سوچ سمجھ کے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. قرآن میں ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی وہ بالکل گمراہ ہوں گے، وہاں پہ کوئی انسان بھی نہیں ہوگا، وہ ساری عمر اپنی خواہشوں پہ چلتے رہے ہیں، تو ان کی خواہش تو اس دن ختم ہو چکی ہوگی، وہ مر چکی ہوگی، تو وہ کسی بھی گروپ میں نہیں ہوں گے، وہ سب سے زیادہ محروم اور اکیلے اور گمے ہوئے لوگ ہوں گے جنہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اس دن یہ ایک پکارنے والے کے پیچھے جا رہے ہوں گے جس میں کوئی کجی نہیں ہوگی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ اور پست ہو جائیں گی آوازیں، صوت، یہ آواز ہے جو ہم میوزک، صوت جو ہے نا، یہ وہ چیزیں جو آپ کو سنائی دیتی ہے. اور خشع
ڈر کے دب جانا. کہتا ہے نا کہ میری تو بولتی بند ہو گئی، میری تو آواز ہی گم بیٹھ گئی ڈر کے مارے، میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی. تو وہ خشعہ جو ہے کہ ڈر کے مارے دب جانا. تو اس زندگی میں جو ہمارا سب سے کامن ڈیفینس ہے، ہمیں اگر ایک دم سے ڈر لگے، اگر ہمیں اوپر سے کوئی چیز آتی ہوئی نظر آئے، کوئی فزیکل خطرہ ہو ہمیں، اگر ہم کسی سے چیلنج ہو جائیں، کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کر دے جو ہمیں بری لگے، تو پہلا امپلس ہمارا جو ہے آواز نکالنا ہوتا ہے. شٹ اپ، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہو، بات کرتے ہیں نا. تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری باتیں پست ہو جائیں گی، بات تو آپ چھوڑ ہی دیں، اس دن تو آوازیں بھی آپ کی بالکل دب گئی ہوں گی، آپ کے گلے میں سے کچھ نہیں برآمد ہوگا، آپ بالکل اس کے سامنے آوازیں دب جائیں گی. فلا تسمع، پس تو نہیں سنے گا، الا ہمسن، مگر آہستہ آواز، سرگوشی بھی نہیں ہے. ہمسا جو ہے نا یہ بیک گراؤنڈ نوائز جیسے ہوتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ آپ اپنی آواز سنیں گے، وہ ایک بیک گراؤنڈ نوائز ہے، جیسے زلزلے میں ہوتا ہے ایک سرسراہٹ، ہاں یہ لفظ ہے، آپ وہ سنیں گے وہاں پہ. شاید لوگوں کی نقل و حرکت ہے، شاید وہ اس قیامت کا جو ایک سین ہے، وہ جو زلزلہ ہے، وہ ہوا ہے یا کچھ ہے، یہ اس کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. یوم اذن، اس دن، لا تنفع الشفاعت، نہیں نفع دے گی کوئی بھی شفاعت. اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ قرآن میں بار بار جہاں پہ ایسی آیتیں آتی ہیں کہ یہ نفی ہے اس شفاعت کی جو ہم نے اپنے لیے فرض کی ہوئی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میں اس دن سجدے میں جاؤں گا اور میں دعا مانگوں گا اور میں اپنی امت کے لیے کچھ کہوں گا، لیکن وہ الفاظ اس وقت مجھے میرا اللہ سکھائے گا. یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کیا کہوں گا، وہ مجھے سکھائے گا وہاں پہ. اور پھر ایک اس کو شفاعت اذنی کہتے ہیں، جو آیت الکرسی میں ہم نے پڑھی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے، وہ شفاعت اذنی ہے کہ اللہ نے اذن دیا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے پیغمبر، یا آپ کی امت کے یہ ایسے انہوں نے کیا کیا، یا کچھ اس طرح اللہ نے اجازت دی کہ آپ ان کی شفاعت کریں. کیونکہ اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے، وہ سفارش تو جیسے میں رشتے کی کوئی بات کری تو میں آپ کو فون کر کے کہوں گی جی ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں. اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو صرف وہ اپنے پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے وہ شفاعت کا موقع ہوگا وہاں پہ. تو یہ شفاعت اذنی ہے، جو ہم نے شفاعت سوچی ہوئی ہے کہ وہ تو اپنی امت کے لیے وہاں لڑیں گے، اور وہ تو کہیں گے کہ میں نے تو یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے جب تک یہ لوگ نہ آگے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری، غصے سے شفاعت. اور اللہ کے سامنے کوئی کیسے غصہ کر سکتا. تو قرآن میں جگہ جگہ جو ہے شفاعت قہری کی نفی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ ایسے نہ سوچیں، سب کچھ جو ہے وہ انسان کے عمل پر ہے. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے اللہ نے اجازت دی، ورضی له، اور وہ پسند کیا اس نے قولا، اس کی بات کو. جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے ابواب البر میں پڑھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، بار بار اس کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بہترین بات کرو. تو دیکھیں اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کس کے لیے اجازت دے رہا ہے سفارش کی، جس کی بات سے وہ راضی ہے، جو وہ کہتا ہے، جو اس کا دنیا میں ایکسپریشن ہے، اس سے اللہ راضی ہے کہ ہاں تم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کیا کیا کہیں ہم لوگ، تم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، تمہاری بات مجھے اچھی لگی ہے اور تمہارے لیے میں سفارش کی اجازت دیتا ہوں. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، بالکل آیت الکرسی کی طرح ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا. وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، اس زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اس ہمیشہ قائم رہنے والے کے سامنے. وقد خاب، اور تحقیق خراب ہوا،
نامراد ہوا من حملا جس نے لادا ظلمہ
ایک ظلم.
اور ظلم سب سے پہلے جو ظلم کا انٹروڈکشن تھا فتکون من الظالمین شیطان کے تھا وکان من الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا. ظلمہ جو تھا حضرت آدم کو کہا گیا تھا کہ دیکھو نافرمانی نہیں کرنا, اس شجر کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے, تم اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. اور وہ ظلم کیا ہے کہ اس دن جب تم سامنے آؤ گے میرے تو میں تم سے ظلم کا حساب کروں گا. اس دن ویسے ہی تمہاری آواز نہیں نکل رہی ہوگی, اس دن ویسے ہی تمہارا حشر ہوا ہوا ہوگا اور پھر میں تم سے ٹیسٹ بھی لوں گا کیونکہ تم نے یہ ظلم کیا تھا, یہ تم نے خود پہ ظلم کیا ہے. تو جس نے ظلم اٹھایا ہے اس کا بوجھ وہ نامراد ہوا خراب ہوا. وَمَن يَعْمَل اور جو کرے من الصالحات کوئی بھی نیکی وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا ہو فَلَا يَخَافُ پس اسے خوف نہیں ہوگا ظلمن کسی بھی ظلم کا ولا حزمن اور نہ ہی کسی نقصان کا یعنی اپنے اعمال میں کسی نقصان کا. ہم لوگ تو جو سب سے بڑا نقصان اٹھائیں گے اعمال کا میرے خیال میں, میں اپنے لیے کہہ سکتی کہ ہم اپنے اعمال ان لوگوں کو دے رہے ہوں گے جن کی ہم نے غیبتیں کی ہوں گی, ہم اپنے اعمال ان لوگوں کو بالٹیاں بھر بھر کے دے رہے ہوں گے جو جن کا نہ دانستہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, وہ خوش ہوں گے سرپرائز یہ دیکھیں جی آپ آ جائیں آپ کی غیبت کی آپ یہ لے لیں نیکی اس کی, آپ کی حق تلفی کی یہ لے لیں اس کی یہ نیکی آپ لے لیں, یہ معاف کرنے کا سین ہے آپ معاف یہ لے لیں اور معاف کر دیں. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں معاف کرنا بس, وہ بہت ہی پھر برا سین ہے. تو اسی لیے بات یہ قولہ کی بات جو آئی ہے نا کہ یہ اللہ اس کی بات سے راضی ہے, یہاں پہ بات سفارش قبول ہوگی اس کی سفارش کی اجازت ملے گی اس کے لیے اللہ خوش ہوگا, وہ شخص ہے جس کی بات کو اللہ نے اپروو کیا ہے, جس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ نے اپروو کیا ہے اسے قبول کیا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہُ ہم نے نازل کیا ہے اسے قرآنًا عربیًا قرآن جو عربی میں ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں اس میں من الوعید مختلف ڈراوے لعلہم شاید کہ وہ یتقون پرہیزگار بن جائیں او یحدثوا یا وہ پا لیں وہ ایک بات لے لیں لہم ذکرا اس میں سے کوئی نصیحت. یعنی تقوی حاصل کرنا تو بہت ہی یعنی بہت بڑا فائدہ ہے لیکن قرآن کو اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں. جیسے آج صبح میں نے بھیجا ہے کہ بہت لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن میں کون سے ہم جی رمضان میں کون سا ذکر کریں, تو مطلب یہ بہت دفعہ سمجھایا گیا ہے لیکن اب تو میں نے چھوٹا سا 9-10 منٹ کا بنا کے بھیج دیا ہے کہ دیکھیں جی قرآن جو ہے اسی کے اندر ہی ہے کہ شہر و رمضان انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, ہدل للناس ہدایت ہے سب انسانوں کی. اس ایک مہینے میں یعنی اللہ اگر ڈائریکٹلی بھی یہ کہہ سکتا کہ آپ اس ایک مہینے میں قرآن سے چپک جائیں تو وہ کہہ سکتا تھا. انسان اتنے بے وقوف ہیں کہ اس بات کے بعد بھی وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کتنی 125,000 دفعہ کون سی آیت پڑھیں کہ ہمیں ثواب ہو جائے, ہم کچھ کما لیں, ہے جی ہم کتنی 1,00,000 دفعہ وہ چیز پڑھیں تو ہمارے سمندر کے جھاگ جتنے گناہ ایک دم سے بیٹھ جائیں اور سمندر سوکھ جائیں پوری دنیا کے. انسان اللہ نے عقل بھی تو دی ہوئی ہے, یہ مہینہ قرآن کو سمجھنے کا اور اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کا ہے کہ اگلے سال میں آپ اٹیچ رہیں قرآن کے ساتھ, نہ میلہ نہیں لگانا قرآن کا. اس لیے یہ جو ہے نا روزانہ کے اور 30 کا ختم کر کے اور مبارک ہو میں اب اس کے بھی آئی ایم سوری مطلب آئی ڈونٹ اگری وتھ دس, بہت بڑی نیکی ہے میں منع کسی کو نہیں کرتی لیکن قرآن اس چیز پہ ختم نہیں ہو جاتا. قرآن تو ایسی چیز ہے جو آپ نے ساری زندگی جس کو ریفر کرنا ہے جس سے سیکھنا ہے جو اپنے بچوں کو سکھانا ہے. تو آپ ایک میلہ لگا کے وہ تو وہی عکاظ اور ذوالمجنہ کے میلے ہیں جو حج پہ لگتے تھے مکہ والوں کے جس میں وہ زبردست شاعریاں سناتے تھے اور سر دھنتے تھے اور آخر میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے تھے اور میلہ ختم ہو جاتا تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ قرآن کا مقصد جو ہے وہ انسان کو متقی بنانا ہے
اور یہ ذکر ہے, یہ نصیحت ہے, خود قرآن کا نام ذکر ہے. تو یہ ذکر ہے جو سیکھنا ہے. ذکر کا لغوی مطلب ہے نصیحت. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے جو باقاعدہ ذکر کی محفل چل رہی ہے اور اس میں ذکر کے سائڈ, ایک سائڈ ایفیکٹ جو ہے جو غیبت ہے وہ بھی چل رہا ہے, لوگوں کے مذاق بھی اڑائے جا رہے ہیں, لوگوں کو دیکھا بھی جا, لوگوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کیے جا رہے ہیں, ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, ہم خود بھی کرتے تھے. تو ذکر بہت بڑی چیز ہے جی, ذکر قرآن کا نام ہے اور جو آپ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے. فتعال اللہ, پس بلند بلند و برتر ہے اللہ کی ذات, الملک الحق, جو بادشاہ ہے حق والا. ولا تعجل بالقرآن, یہ ابھی جو میں نے بالکل بات کی ہے, اور جلدی نہ کرو قرآن میں, من قبل, اس سے پہلے کہ ان یقضى الیک, یہ کہ پورا کیا جائے تیری طرف, وحیہ, اس کی وحی. وقل, اور کہہ دیجئے, ربی زدنی علما, اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے میرے علم میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کے دوران, یہ بلکہ اس کی بڑی خوبصورت ایک روایت ہے کہ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ میں سیکھ لوں, مجھے بھول نہ جائے, ریپیٹ کرتے ہوں گے جیسے ہم رٹا مارتے ہیں سبق کا. تو حضرت جبریل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار 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 ریپیٹ کرتے تھے جلدی جلدی. تو یہ آیت آئی تھی کہ جلدی نہ کریں, عجلت نہ کریں قرآن میں. جیسے میں نے آپ کو بھی کہا نا, اس کی روح سے دیکھیں, میرا بیٹا رات کو دوستوں سے پوچھ پوچھ کے اس مسجد میں گیا ہے جہاں ڈھائی سے پارا پڑھایا جاتا ہے, ختم جلدی ہو جائے. اپنا میرا بیٹا, ہاں با جی ڈھائی دا اب یہ ہو جائے گا پھر میں اپنی اسٹڈی کروں گا. اس نے اپنی طرف سے کوئی ایک مقصد بنایا ہوا ہے اپنے لیے, ٹھیک. تو یہ یعنی کہ اتنا یہ حکم آپ دیکھیں کہ جلدی نہ کریں قرآن میں, اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وہ وحی پوری ہو جائے, وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری ہو جائے. ہمارے لیے جیسے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے قرآن میں جلدی نہ کرو, اس سے پہلے کہ تمہاری طرف وہ الہام پورا ہو جائے, میرا وہ لیسن پورا ہو جائے, اس کے اندر جو ہے وہ تمہیں سمجھ آ جائے. اور اس پہ دلیل یہ ہے, وقل, اور کہہ دیجئے, ربی زدنی علما, قرآن کا مقصد انسان کے علم کو زیادہ کرنا ہے, انسان کو ایک عالم بنانا ہے. گاڑی چلے. تو یہ کہ میرا مجھے میرے علم میں زیادہ کر دے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا, اور تحقیق ہم نے حکم دیا, إِلَى آدَمَ, حضرت آدم علیہ السلام کو, من قبل, اس سے پہلے, فَنَسِيَا, تو وہ بھول گیا, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ, اور ہم نے نہیں پایا اس میں, عَزْمَا, پختہ ارادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی نہ کریں اس کو پڑھنے میں, اس کے رٹے نہ ماریں, اس سے پہلے کہ وہ وحی, وہ الہام مکمل ہو جائے جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ڈائریکٹلی اپنے پڑھنے والے سے بات کرتا ہے, ڈائریکٹلی. یعنی یہ ایک دفعہ میں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے ان کو ویسے ہی کہا, میں نے کہا آؤ ایک گیم کھیلتے ہیں, تم اپنے دل میں ایک بات سوچو اور پھر میں تمہارے لیے ایک آیت نکالتی ہوں. آپ یقین کریں کہ تین بچیوں نے, اور یہ ہوتا ہے, آپ کچھ سوچیں اور آپ اسے کھول کے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس چیز کا جواب ہے جو آپ نے سوچی ہوئی ہے. یہ آپ کہیں کر کے دیکھیں, اٹس این انٹرسٹنگ گیم, اٹس اے گیم. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے آپ ریچول بنا لیں یا اس کو کوئی حاجت کے نفل بنا لیں, لیکن یہ آپ, یہ قرآن کے ساتھ انسان کی اٹیچمنٹ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. وہ بچیاں بھی حیران کہ نہیں میڈم آپ نے پہلے سے نکال اپنی نشانی رکھی ہوئی ہے اس میں. میں نے کہا نہیں یار, یہ میرا پرانا قرآن ہے, میں خود بھی اس کے ساتھ یہ کرتی رہتی ہوں. تو قرآن جو ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھ کے گزار دیں اور پھر سمندر کے جھاگ جتنے گناہ اپنے آپ ہموار کر لیں اور وہ چیز ختم ہو جائے, ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا مقصد علم ہے, اور اس علم کا مقصد آپ کو نصیحت ہے, ذکر ہے, اور اس ذکر کا مقصد تقویٰ ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے, اللہ کا پیارا بندہ بن جائے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے کہ ربی زدنی علما, آپ یہ دعا مانگیں, تین یعنی چار الفاظ کی یہ دعا ہے, ربی زدنی, اے میرے رب زدنی, زیادہ کر دے مجھے علما, میرا علم. اتنی سی دعا, اور بہت زبردست دعا ہے یہ, بھاری دعا ہے یہ. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے حکم بھیجا تھا آدم کو بھی اس سے پہلے, لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم لوگ ارادے کے بڑے کمزور ہو، بڑے تم رمضان میں ارادے باندھتے ہو اور قرآن میں بیٹھ کے سر دھنتے ہو اور پھر پرفیوم لگا کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے وہاں جاتے ہو، پھر پارٹی بھی مناتے ہو کہ آج ہو گیا، ختم ہو گیا، مبارک ہو، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن تم لوگ ارادے کے بڑے کمزور ہو جی. اگلے دن پھر فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، عید جیسے ہی شعبان کے روزے جو ہیں وہ اس کے بعد والے شعبان دے کر ہاں شعبان شوال کے روزے رو رو کے کتنا کیسے کریں، متواتر رکھیں یا ایک ایک چھوڑ کے رکھ کیا کریں، بس کیسے کریں، حالانکہ ابھی تم لوگوں نے 29 روزے رکھے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارا جو جد ابجد تھا، جو آدم تھا، اس کو کتنی محبت سے میں نے بنایا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے اسے سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا حکم بھول گیا تھا، اس میں بھی عزم نہیں تھا، اس میں بھی حکم کی تعمیل کا وہ جو پختگی اس میں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، مگر ابلیس ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا، پس ہم نے کہا، یا آدمو، اے آدم، ان ھذا عدو لک، دو اس میں بہت سخت اشارے ہیں، ان، بے شک، نو ڈاؤٹ، ھذا بالکل قریب ہے، ھذا یہ جیسے یہ فون ہے، یہ ھذا کتاب بالکل قریب ہے، تو یہ جو بالکل تمہارے قریب تم سے لگ کے کھڑا ہوا ہے نا، یہ تمہارا دشمن ہے. وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بی بی کے لیے بھی، یعنی مرد و زن سب کے لیے یہ دشمن ہے. فلا، پس نہیں، یخرجنکما، یہ نکلوا دے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، پھر تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. یہ وارننگ صرف سورہ طہٰ میں ہے، یہ اور قرآن میں کہیں نہیں ہے، کہ اللہ میاں، ابھی شیطان نے شرارت نہیں کی، لیکن اللہ میاں حضرت آدم کو کہہ رہا ہے کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے، یعنی حضرت آدم کو وارننگ بھی دی گئی تھی، جیسے ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم گندے کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، ہمیں پتہ ہے، غیبت کریں گے تو گناہ ہوگا، ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، ہم نماز چھوڑنا تو خیر، تو گناہ کبیرہ ہے، فرض چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم کوئی بڑے معصوم کردار تھے جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور شیطان نے ان کو پکڑ کے کان سے وہ چیز کھلا دی، ان کو اللہ نے کہا تھا اور ان کو اس کا رزلٹ بھی بتایا تھا کہ دیکھیں آپ آدم اور آپ کی بیوی بڑا خیال رکھیں، یہ آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا میرے حکم سے، کہیں یہ آپ کو جنت سے نہ نکال دے. جیسے ہمیں بھی ہر چیز کا رزلٹ پتا ہے، کہیں ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں، کہیں ہمارے سارے نیک اعمال ان لوگوں کو نہ چلے جائیں جو ہمیں اتنے برے لگتے ہیں دنیا میں، جن کی ہم ہر وقت برائیاں کرتے ہیں، تو کہیں یہ تم دونوں کو نہ نکال دے جنت سے، اور پھر تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ان نلکا، بے شک تمہارے لیے، اللہ، یہ کہ نہیں، تجوع، تم بھوکے رہو گے، یعنی تم بھوکے نہیں رہو گے، فیہا، اس میں، ولا تعرا، اور نہ ہی تم اوریان ہوگے، نہ ہی تم بے لباس ہوگے، یعنی جو دو ضرورتیں ہیں روٹی کپڑا مکان تو ان کا جنت تھا، اور روٹی اور کپڑا کا وعدہ وہاں اللہ نے ان سے یہ کیا کہ آپ جو ہیں آپ کی حیا بھی کورڈ رہے گی، آپ یہاں پہ کبھی اوریان نہیں ہوں گے، اور آپ کبھی بھوکے بھی نہیں رہیں گے. جو ہے یہ جو یعنی سخت پیٹ کے مروڑ والی بھوک کو کہتے ہیں، جو تھوڑی دیر بعد شاید لوگوں کو شروع ہو جائے گی، یہ وہ والی بھوک ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں جنت میں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ تھا کہیں ہمارے یعنی لڑکوں کی سائٹ پہ، تو اس نے کہا کہ اچھا جنت میں روزے نہیں ہوں گے. یہ میرے جو ہے یہ وہ والی بھوک ہے. وَإِنَّكَ، اور یہ کہ تم، لا تزعمو، نہ ہی تم پیاسے رہو گے، فیہا، اس میں، ولا تدھا، اور نہ ہی تم دھوپ میں جھلسو گے، نہ سخت دھوپ کے نیچے تم ہوگے. یعنی اللہ میاں نے ان کو ایک ایسی سچویشن بتائی حضرت آدم کو، دیکھیں یہ جو نصیحت ہے نا یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ اس کا امتیاز ہے اس سورت کا، بہت زبردست امتیاز ہے یہ. اس میں ایک وہ بات ہے جہاں پہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے دنیا میں کلام کیا ڈائریکٹ کہ میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، ایک وہ اس کا امتیاز ہے، یہ بھی اور کہیں نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جنت میں اللہ نے حضرت آدم سے، یعنی ہم سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے جنت میں. وہ تو جنت میں رہتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے تھے اور ان کی بیوی بن گئی اور وہ شیطان نے سجدہ نہیں، یہ اور بہت سی جگہوں پہ ہیں، لیکن یہ بات صرف اس صورت میں ہے کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی اور ان کو کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکال دے گا. اور پھر جنت کا ماحول جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ اس میں بھوک نہیں ہے، اس میں عریانی نہیں ہے، اس میں پیاس نہیں ہے، اس میں دھوپ نہیں ہے، ایک پرفیکٹ جو یعنی ہمارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے. ہم اصل میں یعنی یہ آیات پڑھتے ہوئے انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اصل میں جنتی مخلوق ہیں اور ہم یہ دنیا میں آ کے پھنس گئے ہیں، جو ہمارے پسینے چھوٹتے ہیں اور جو ہم سن ٹین ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھوک لگتی ہے اور روتے ہیں، پھر ہم شوگر لیول کم ہو جاتا ہے. یہ وہ سزا ہے. وہاں شرارت کر کے اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، زندہ بھی رہو گے، سانس بھی لو گے، سب کچھ کرو گے، لیکن اب اس ماحول سے نکل جاؤ. یہ ختم. یعنی کنڈیشن جو تھی ہماری، انوائرمنٹ جو تھی وہ ہارش ہو گئی، وہ سخت ہو گئی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اسی لیے جنت میں ہمیشگی کی زندگی ہے، کیونکہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ نہ وہاں سیل ڈیتھ ہونی ہے، نہ وہاں ایجنگ ہونی ہے، نہ وہاں کیا ہونا ہے. دنیا کے حالات ایسے ہو گئے کہ 60 سال کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں یا اس زمین میں دھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ماحول اللہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں. اور پھر فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پھر وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. قالا، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں لیڈ کروں، علی شجرۃ الخلد، ایک ہمیشگی کے درخت پر، وملکن، اور ایک بادشاہت، لا یبلا، جو کبھی بھی نہیں پرانی ہوگی، کبھی بھی نہیں ڈھلے گی، وہ کبھی بھی اس کا سورج نہیں ڈھلے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جو اوریجنل حکم دیا تھا سورہ بقرہ میں، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اور ہذہ الشجرۃ، اللہ نے جب اتنی ڈیٹیل اللہ بتا رہا ہے تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہذہ الشجرۃ الخلد، نہیں، اللہ نے وہ سارے جو درخت تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہتے ہو، لیکن وہ درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ نے ایک حد مقرر کر دی تھی. وہ کوئی خاص درخت نہیں تھا، نہ وہ سیب تھا، نہ وہ انار تھا، نہ وہ گندم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ، یہ شیطان جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ. اگر یہ سچ بول رہا ہوتا تو واقعی حضرت آدم تو بن جاتے نا، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا لیتے اگر شیطان سچ بول رہا ہوتا. تو شیطان نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے کہا کہ وہ جو درخت سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے نا، تمہیں پتہ ہے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تم فرشتے بن جاؤ گے. ہر گناہ کرنے کی ہمارے پاس تاویل ہوتی ہے نا، ہم نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ بس پھر نکل جاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تفسیروں میں کنفیوژن ہے کہ واقعی وہ کوئی ایسا درخت تھا. تو دلیل اس میں قرآن میں ہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جو. تقربا کہا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا اسے کھانا نہیں ہے، اسے قریب بھی نہیں جانا، وہ ایک حد ہے. اور شیطان کہہ رہا ہے اس حد کو صرف کراس کروانے کے لیے شیطان لالچ دے رہا ہے کہ یہ آدم کو تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو میں اس کو ایسا کوئی انسینٹیو دیتا ہوں، چونکہ یہ تو مرنے والی مخلوق ہے، اس کو میں کہتا ہوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے. اور اس نے، آدم نے وہ غلطی کر لی، وہ انسینٹیو اس نے لے لیا. اور تمہیں ایک بادشاہت ملے گی جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی. فاکلا منہا، تو دونوں نے کھا لیا اس میں سے، جا بڑے یہ فرشتے بننے کے شوق میں بےچارے گئے وہاں پہ. فبدت لہما سوآتہما، تو سب سے پہلا جو اللہ کی حدود کراس کرنے کا جو پہلا افیکٹ ان کے اوپر ہوا، یہ بھی ہو سکتا اللہ نے کہا ہے نا کہ اس میں تمہیں بھوک نہیں لگے گی اور تم عریان نہیں ہوگے اور اس میں پیاس بھی نہیں لگے گی اور اس میں دھوپ بھی نہیں ہے، چار بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس حد کے باہر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہوں. وہ حد ایسی ہو کہ اس کے باہر دھوپ بھی ہو اور پیاس بھی ہو اور سب کچھ ہو. انہوں نے جب وہ حد کراس کی ہے, انہوں نے جب وہ جہاں پہ وہ پھل کھایا ہے یا جو بھی کیا ہے انہوں نے, تو سب سے پہلے ان کے مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ کھل گئی, یہ اریان ہو گئے, انہوں نے کوئی جنت کا لباس پہنا ہوا تھا. یعنی جب اللہ کی کوئی بھی حد ہم کراس کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ ہمیں فحاشی کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ ہمیں اریانی کی طرف, بے عزتی کی طرف, وہ ہمیں گھٹیا پن کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی جو سب سے زیادہ شرم کی بات ہے, یعنی کہ بہت بڑی بڑی اریانیاں بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں تو انہوں نے بھی شاید بکینیز جیسی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ انہیں بھی جسم کے ایسے حصے ہیں جو کھولتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے بے شرم بھی ایسے لباس پہنتے ہیں کہ کم از کم شرم گاہ کورڈ ہوتی ہے. تو یہ جب انہوں نے نافرمانی کی ہے تو جو پہلی چیز جو ان کو سزا ملی ہے وہ یہ ہے, یعنی یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے, انسان فحاشی پہ اتر آئے. یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہے. یہ جنت سے نکل کے جو پہلی سزا ہمیں ملی تھی وہ یہ زلالت تھی, یعنی جنت میں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے. دوسری بڑی بات جو یہاں سے سمجھ آتی ہے, اور وہ ذرا فلسفیانہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جنت میں وہ کورڈ تھے, دونوں انسان تھے, پھرتے تھے, کھاتے پیتے تھے اللہ میاں کے سامنے, جو اللہ کے ان کا وہ تھا, روٹین تھا کہ کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو, اللہ نے یہ کہا تھا نا, کلو وشربو اس طرح کر کے, تو وہ وہاں خوش رہتے تھے. لیکن جنت کی جیسے ہی انہوں نے حد کراس کی ہے, جو پہلا ان کو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ انہوں دے ریئلائزڈ کہ ہم دو مختلف ہیں. تو جنت کے اندر جو ہیں کوئی بھی مختلف نہیں ہے, اور جنت جتنا انسان ایک دوسرے کے فرق کھولتا چلا جاتا ہے اتنا وہ جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا یہ ایک فلسفیکل انٹرپریٹیشن ہے. سب سے پہلی بات انہیں سمجھ ہم مرد اور عورت ہیں, پھر ہم جوان اور بوڑھے ہیں, پھر ہم گورے اور کالے ہیں, پھر ہم چھوٹے بڑے ہیں, پھر ہم خوبصورت بدصورت ہیں, پھر ہم پٹھان پنجابی ہیں, پھر ہم یہ ہیں وہ ہیں, سندھی ہیں, سید ہیں, فلاں ہیں, ڈنگ ہیں, مہاجر ہیں, اور پر پوری دنیا ٹکڑوں میں بٹ گئے, پوری انسانیت ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی ختم. جیسے ریت ریت نہیں بن جاتی پہاڑ کے لیے, شروع اللہ نے کہا ہے یہ کہ ان پہاڑوں کو میں ریت بنا کے اڑا دوں گا. تو تمہیں جو میں نے اتنا پرفیکٹ بنایا تھا, جو جس کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے, تم نے ایک میری نافرمانی کی ہے اور اب تم اسی طرح بٹتے رہو گے اور تم جنت سے اور خوشی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. تو ہمیشہ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جو سوا ان, جو ہم میں برابر ہیں, وہ نہیں جو ہم میں مختلف ہیں. جتنا لوگ اختلاف پہ سوچتے ہیں اتنے وہ ناخوش ہوتے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کے شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں, وتفقا اور وہ جوڑنے لگے, یخصفانی کور کرنے کے لیے, علیہما اپنے دونوں کے اوپر, من ورق الجنہ جنت کے پتے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں ہی کہیں تھے, لیکن وہ جب انہوں نے حد کراس کی تو وہ جنت کا لباس ان سے چھن گیا. اس کی بہت سائنٹیفک توجیحات بھی ہیں کہ شاید وہ اس پلانٹ کے کسی ایسے حصے پہ پہنچ گئے جہاں وہ لباس نہیں سروائیو کر سکتا تھا, وہ جل گیا یا وہ پگھل گیا یا کچھ ہو گیا. بہت انٹرسٹنگ ان آیات کی انٹرپریٹیشنز ہیں. تو پھر وہاں پہ کیونکہ لیکن تھی وہ جنت, تو وہاں پہ درخت تھے اور پتے تھے, تو وہ ان پتوں سے اپنے آپ کو کور کرنے لگے. یعنی حیا جو ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بناتے ہی علم الاسماء دینے کے ساتھ اس میں یہ حیا کا امپلس اللہ نے ڈالا ہے. بے حیا جو ہیں وہ انسانیت سے گرے ہوئے ہیں, وہ انسان نہیں ہیں, اور جو جتنا حیا دار ہے وہ اتنا اپنی انسانیت کی معراج کے قریب ہے. وعسا اور نافرمانی کی آدم نے, وعسا آدم ربہ اپنے رب کی, فغوا تو وہ اغوا کر لیا گیا, وہ بہک گیا, وہ گم گیا. ایک نافرمانی اس نے کی, اور وہ بھی یعنی آپ سمجھے, یہ بھی کہانی انسان سنتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بے وقوفی ہے, یعنی حضرت آدم واز اسٹوپڈ مے بی. جب شیطان نے ان کو کہا کہ تم یہ چیز کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ, انہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ میں تو اتنا اچھا ہوں کہ مجھے تو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, میں فرشتہ بن جاؤں پھر ایک اور آدم بن جائے گا پھر میں اسے سجدہ کر رہا ہوں گا, یہ انہیں نہیں سمجھ آئی. اور یہی ہر انسان کی فطرت ہے, اسے وہ بننا ہوتا ہے جو وہ نہیں ہوتا, اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے.